finding us a home over here. حضرت محترم کچھ مومنین مومنات کی جانب سے التماع سے دعا کی گئی. ہمیشہ ہر پڑھنے والے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. کچھ بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں, جو بے روزگار ہیں ان کی روزگار کے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم تمام بیماروں کو بحق شہداء کربلا صحت اور سلامتی عطا فرمائے. تمام بے روزگاروں کو خدا روزگار حلال نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ایک ویڈیو آج سوشل میڈیا پہ چلی جس میں اسیران ملت کے گھر والوں نے تمام ملت سے دوبارہ یہ درخواست کی, تمام پڑھنے والوں سے یہ گزارش کی, درخواست کی کہ ہمارے اسیروں کے لیے بھی دعا کروا دیجیے. بہت سے ایسے گھرانے عزیزوں کے جن کی جانب سے پچھلے سال بھی یہ درخواست کی گئی تھی. افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پورا ایک سال گزر گیا مگر ان کے جو اسیر ہیں, جو ان کے عزیز ہیں, ان کی کوئی خبر اب تک ان تک نہیں پہنچی. ان کی جانب سے تمام پڑھنے والوں سے گزارش کی گئی, میرے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ وہ اس وقت جو ہماری قوم کے اسیر ہیں, ہم سب کا سرمایہ ہیں, ہم سب کے عزیز ہیں, خدا تمام ان اسیروں کو جن کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, دعا کریں کہ خدا بحق جعل معصوم علیہ السلام ان کو رہائی نصیب فرمائے. خصوصاً ہمارے محترم عالم دین جناب علی مرتضیٰ رضوی صاحب گزشتہ کئی ایام سے ناکردہ گناہ کی سزا میں قید میں, یقیناً ایک سازش جو امت کے خلاف ہے اس کو آپ انشاءاللہ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے مزید اپنی ہوشیاری کا ثبوت دیں گے. دعا کریں کہ خدا بند عالم ان کو اور ان جیسے تمام بے گناہ کو رہائی نصیب فرمائے. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے ایک مرتبہ بآواز بلند سلوات پڑھ دیجیے. عزیزان محترم, نسل ظہور کے عنوان سے آج ہماری گفتگو کا چوتھا روز ہے. نسل ظہور کیفیت کے اعتبار سے جو روایات ہیں اس کے مطابق جو نسل ظہور ہے کیفیت کے اعتبار سے ہر زمانے کے لوگوں سے بہتر نسل ہے. نسل ظہور یعنی وہ نسل, وہ قوم, نسل سے مراد ہم بعض دفعہ اولاد کے سلسلے میں لیتے ہیں, لیکن میں نے جو عنوان اس کا منتخب کیا وہ قوم کے عنوان سے کیا. نسل ظہور یعنی وہ قوم, وہ گروہ, وہ افراد کہ جن کے دل میں امام عصر کے ظہور کے لیے کچھ تمنائیں ہیں. اس کے اندر میں نے پہلے دن آپ کے سامنے عرض کیا کہ نصرت امام کے لیے کربلا نے ہمارے اوپر حجت تمام کی ہے کہ نصرت امام میں سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے. 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر اور 90 سال کے افراد بھی شامل ہیں, حتی مرد اور عورت کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے. نصرت امام میں کربلا کے اندر نظر آیا جہاں ناصران امام میں مرد ہیں وہیں خواتین ہیں, اور خواتین کے بغیر یہ نصرت امام کا عمل ادھورا ہے. لہذا ایک نسل چاہیے, اس نسل کے اندر ہر سن و سال کا فرد چاہیے کہ جس کے اندر یہ شوق ہو, یہ ذوق ہو, یہ ارادہ ہو کہ بس اب ظہور کی غیبت کا پردہ بہت طولانی ہو گیا, ہم کم سے کم اپنے حصے کا پردہ اٹھانے کی کوشش تو کریں. جو ہمارے حصے میں ہے, جو ہماری ذمہ داری ہے, جو ہمارے اوپر وظیفہ ہے, ہم اس کو تو ادا کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کی کوشش تو کریں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگے جو امام عصر کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس عنوان سے اس نسل ظہور کی خصوصیت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گزشتہ 3 دن سے, آج چوتھا دن ہے, کہ ان کی خصوصیت کیا ہے. خدا تعالیٰ نے بیان کیا یہ کون سی نسل ہے, کون سی قوم ہے, ان کے صفات کیا ہیں, ان کی خصوصیات کیا ہیں. ایک برجستہ صفت کو لے کے چل پا رہے ہیں, صفات بہت ساری ہیں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, کہ خدا نے لکھ لیا, حتمی فیصلہ کر دیا کہ زمین کو صالح انسانوں کا ورثہ بنائے گا, صالح انسانوں کے حوالے کرے گا. یعنی امام عصر کے ساتھ جو افراد اس حکومت کو بنانے میں شامل ہوں گے ان کے لیے جو معیار, جو میرٹ خدا کی جانب سے رکھا گیا ہے وہ صالح ہونا ہے, اور اسی کو ہم نے اب اور آپ نے حاصل کرنا ہے. وہی مت تمناؤں سے آرزوؤں سے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا. تمنا اور آرزو جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو, خداوند عالم نے چیزوں کے اسباب رکھے ہیں, سبب کے ذریعے سے چیزوں کو کرتا ہے اگرچہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی اگر پہنچنا ہے, ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ امام عصر کے لشکر میں آئیں, امام عصر کا ساتھ دیں, امام عصر کی اس حکومت عادلانہ میں زندگی گزارنے والے سعادت مندوں میں سے ہو جائیں, کہ جن کے لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب اپنے زمانے میں ان کو یاد کر کے فرماتے ہیں کہ احکم شوقاً الی رؤیتہم فی دولتہم, مجھ علی کو کتنا اشتیاق ہے کہ اس حکومت عادلانہ کو اور اس میں زندگی گزارنے والے افراد کو دیکھ سکوں. امام علی کا شوق ہے, امام علی کا اشتیاق ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ زوران ظہور, یہ نسل ظہور جو میں نے شروع میں جملہ کہا, ہر زمانے کے افراد سے بہتر نسل ہے, ہر زمانے کے افراد سے اس کی کیفیت کے اعتبار سے بہتر ہے. البتہ ہر چیز کی شرائط ہوتی ہیں, جو انسان اپنے ارادے اور اس ارادے کے مطابق بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے منتظر ہے وہ ہر زمانے کے انسان سے بہتر ہے. اور ظاہر ہے اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میرے ذہن میں دو روایات ہیں, ان کا مفہوم بیان کروں. اب آج شاید تیز ہو گئی, اگر ایکو تھوڑا کم ہو جائے تو بہتر ہوگا. درود پڑھیے گا وہاں پر. ہر زمانے سے بہتر کیوں ہیں؟ دو روایت فقط اس کا خلاصہ بیان کروں. ایک روایت وہ مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے رسول اللہ کہتے ہیں میرے بھائیوں کو میرا سلام. سنی ہوئی روایت فقط مفہوم بیان کروں, میرے بھائیوں کو میرا سلام ہو. اصحاب جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سلام سے مراد ہم ہیں, آپ نے ہمیں سلام کیا؟ کہا نہیں, تو میرے اصحاب ہو, میرے ساتھ ہو, میرے بھائیوں پر میرا سلام. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ جو آپ کے بھائی ہیں وہ کون ہیں؟ توجہ کیجیے گا, رسول اللہ کسی کو اپنا بھائی کہیں اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ہجرت کے بعد رسول اللہ نے صیغہ اخوت پڑھوایا کہ جس کو 18 ذیلحج کو تاکید کی گئی ہے کہ مومنین جہاں جمع ہوں تو ایک مومن دوسرے مومن کے ہاتھ میں ڈال کے صیغہ اخوت کو پڑھے, اور اس کے اندر یہ جملے ہیں کہ میں اپنے تمام حقوق کو اے برادر مومن تجھ سے ساقط کرتا ہوں سوائے اس کے کہ اگر تو اہل قیامت میں اہل شفاعت ہو تو میرا ہاتھ بھی تھام کے میری بھی شفاعت کر دینا. اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا, جنت میں جانے کا کتنا سادہ راستہ ہے کہ آپ اخوت کا صیغہ پڑھتے ہیں. امام علی نے جب سب کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھ لیا, ایک شخصیت باقی بچی, کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ صیغہ اخوت کو مکررن تاکیدن پڑھا, حالانکہ وہ پہلے ہی بھائی تھے, وزیر تھے ان کے, لیکن امام علی نے پڑھا. آپ تصور کیجئے گا کہ زمانہ غیبت کبریٰ کے الفاظ کو افراد کو رسول اللہ کہتے ہیں میرے بھائیوں پر میرا سلام, یعنی تمہارا فضل کتنا ہے, شرف کتنا ہے کہ رسول اللہ امام علی کی طرح تمہیں سمجھ رہے ہیں. امام علی علیہ السلام کی مانند کوئی نہیں ہو سکتا کردار کے اندر, میزان اعمال ہیں علی, لیکن بہرحال فضیلت ہے ایک کہ ایک طرف بھائی رسول اللہ کے علی ہیں, ایک طرف دوران غیبت کبریٰ کے الفاظ افراد کو امام علی رسول اللہ کہتے ہیں میرے بھائی ہیں. یہ ایک روایت. اس اعتبار سے میں نے کہا کہ دوران غیبت کبریٰ کے افراد جو زندگی گزار رہے ہیں, کیفیت کے اعتبار سے جو روایات کا مفہوم ہے, لگتا یہ ہے کہ ہر زمانے کے افراد سے بہتر ہے. اور دوسری روایت نسبتاً مفصل ہے, اس کو نسبتاً تفصیل سے ہی بیان کروں گا, جو چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے. جس میں امام اس دوران کے افراد کی خصوصیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جس میں مجھے اور آپ کو رکھنا ہے اپنے آپ کو عزیز ہوں, کہ جن کو امام بیان کرتے ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں انا اہل زمان غیبت ہی, غیبت امام مہدی کے زمانے کے افراد, القائلین بامامت ہی والمنتظرین لظہور, کہ جو اس کی امامت کے قائل ہیں, غیبت میں ہے امام دیکھ نہیں رہے, اس کی امامت کے قائل ہیں. توجہ کیجئے گا, ان کے ہونے کے قائل نہیں ہیں, ان کی امامت کے قائل ہیں. آگے چل کے اس کی وضاحت شاید ہو جائے.
امامت یعنی ان کو امام مان کر ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں دوران غیبت کبرا. القائلین بامامته والمنتظرین لظهوره, اس حال میں کہ اس کی امامت کے قائل ہیں, اسی کو امام مانتے ہیں, اسی کے پیچھے چلنے کی کوشش اپنے طور پر کر رہے ہیں اور اس کے ظہور کے منتظر ہیں. افضل من اہل کل زمان, یہ افراد ہر زمانے کے انسانوں سے بہتر ہیں. کس نے بیان کیا؟ چوتھے امام نے. آگے امام نے شاخص بھی بیان کر دیا, ممیز بھی بیان کر دیا, کیوں اہل ہر زمان سے بہتر ہیں. افضل برابر نہیں, افضل من اہل کل زمان, ہر زمانے کے انسانوں سے افضل ہیں. کیوں؟ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اَتَاهُمُ الْعُقُولُ وَالْأَفْهَامُ وَالْمَعْرِفَةُ مَا سَارَتْ بِهِ الْغَيْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهِدَةِ أُولَٰئِكَ شِيعَتُنَا حَقًّا. کیوں امام نے کہا کہ یہ ہر زمانے کے انسان سے بہتر ہے؟ ایک معیار دیا ہے, اس لیے کہ خدا بند عالم نے ان کو عقل عطا کی, ان کو فہم عطا کیا, ان کو وہ معرفت عطا کی کہ اپنی اس عقل فہم اور معرفت کے ذریعے سے انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی غیبت کو حضور میں تبدیل کر لیا ہے. مسارت بہ الغیبت عندہم بمنزلت المشاہدہ, ان کی عقلیں, ان کی معرفت, ان کا افہام اس حد تک پہنچ گیا کہ یہ غیبت کا پردہ ان کے لیے پردہ نہیں رہا. کس کے الفاظ ہیں؟ امام چہارم کے. اس لیے امام نے کہا کہ یہ افراد اس وجہ سے ہر زمانے کے انسان سے بہتر ہیں, کیونکہ ہر زمانے کا انسان اپنے زمانے کے امام کو دیکھ رہا تھا, اس کے باوجود بہت سے لوگ پیچھے نہیں چل رہے تھے, ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے. غیبت کبریٰ کے وہ افراد ہیں کہ جو زمانے کے امام کو دیکھ نہیں رہے مگر اپنی عقلوں سے, اپنی معرفت سے, اپنے افہام سے, اپنے ادراک سے انہوں نے غیبت کو بمنزلت المشاہدہ اس طرح سے تبدیل کر دیا گویا امام کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اولائک مخلصون حقا وشیعتنا صدقا, یہی ہمارے سچے وفادار ماننے والے اور ہمارے سچے شیعہ ہیں. توجہ کیجئے گا, کتنا بڑا شرف ہے جو مجھے اور آپ کو مل سکتا ہے اگر ہم ان شرائط پر پورے اتریں, اگر یہ صالحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. موضوع کیا ہے؟ نسل ظہور. عنوان کیا ہے اس کا؟ نسل ظہور میں کیسے پڑھنا ہے؟ صالحیت کو پیدا کرنا ہے. تین دن سے اسی پہ بات ہو رہی ہے, اپنے اندر اس صالحیت کو پیدا کرنا ہے. یہ جو افراد ہیں عزیزوں, یعنی ان کی صالحیت, ان کا صالح پن اس درجے تک پہنچ گیا کہ اپنے زمانے کے امام کی غیبت سے پھر پریشان نہیں ہیں, کیونکہ ان کی نگاہوں میں ان کے زمانے کے امام کی غیبت حضور میں تبدیل ہو گئی. انہوں نے غیبت کے پردے کو اپنی معرفت سے چاک کر دیا. یہ اسی طرح دوران غیبت اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں گویا ان کے زمانے کا امام ان کے سامنے کھڑا ہو کر انہیں دستور دے رہا ہو, گویا ان کے زمانے کا امام ان کو پیغام دے رہا ہو. یہ اپنے زمانے کے امام کی جس طرح انتظار میں غیبت میں ویسے ہی عامل ہیں, ویسے ہی کام کر رہے ہیں. کتنا بڑا امتیاز ہے عزیزوں. اس حدیث کو اگر سامنے رکھے تو میں نے مبالغہ تو نہیں کیا کہ دوران غیبت کبریٰ کے الفاظ افراد نسل ظہور, مخصوصا جو نسل ظہور ہے, نسل سے مراد وہی جو ان شرائط پر پورے اترے ہیں. وہ زندگی تو بہت سارے گزار رہے ہیں. اصحاب رسول میں ہم اسی کو شامل کرتے ہیں کہ جو رسول کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہو, رسول کو دیکھنے والے ہر شخص کو ہم صحابی رسول نہیں کہتے. صحابی کا مطلب ہی یہی ہے جو مصاحبت رکھتا ہو, مصاحبت جو ہمراہ ہو, جو ہم صحبت ہو, جو ہم قدم ہو, جو ہم دل ہو, جو ہم گام ہو. امام اعظم کے ساتھ بھی دوران غیبت کبریٰ وہ افراد افضل ہیں. اَنَّا اَهْلَ زَمَانَ غَيْبَتِهِ اَفْضَلٌ مِّنْ اَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ, اللہ اکبر, ہر زمانے کے لوگوں سے زیادہ افضل ہیں, اس لیے کہ ان کی عقلیں, ان کی معرفت, ان کا افہام ان کو اس بات تک لے آیا, اس صالحیت کو اس کے اندر پیدا کر چکا کہ وہ غیبت کو حضور میں تبدیل کر چکے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امام کو دیکھتے ہیں روزانہ, یہ مت سمجھیے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امام کے ایڈریس سے واقف ہیں, جب دل چاہتا ہے امام کے پاس پہنچ جاتے ہیں. نہیں, یہ معنی نہیں ہے. یعنی انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ امام غائب کا مطلب یہ ہے کہ امام ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, ہم اپنے زمانے کے امام نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں. تو کسی کے اندر اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میں امام کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوں, تو آپ اپنے انصاف سے بتائیے اس کے اعمال رفتار کردار کیا ہو جائے گا. ہم اور آپ جب جاتے ہیں حرم میں جاتے ہیں کسی امام معصوم کی زیارت پر جاتے ہیں, کیا ہمارے کھڑے ہونے کا انداز وہی ہوتا ہے جو حرم سے باہر ہوتا ہے یا اس میں تبدیلی آتی ہے؟ خدا نہ کرے کہ ویسے ہی ہو, تبدیلی آنی چاہیے, تبدیلی آتی. کیا ہماری نماز جو ہم حرم میں, جو کسی بھی معصوم کے حرم میں جا کر پڑھتے ہیں, وہ نماز وہی ہوتی ہے جو ہم گھر پہ ادا کرتے ہیں؟ اس میں تبدیلی آتی ہے, تبدیلی آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جس کے حرم میں گئے ہیں اس کے حضور کے, اس کے محضر کے قائل ہیں. ہم اس بات کو سمجھ کر گئے کہ ہم جس امام کی زیارت کے لیے آئے ہیں یہ امام ماضی کا حصہ نہیں ہے. یہ امام اس دنیا سے گئے کا مطلب یہ نہیں کہ اس امام کا بس داستانوں کے اندر نام آنا چاہیے, نہیں, یہ امام موجود ہے. اسی لیے زیارت نامے سے پہلے آپ اذن دخول پڑھتے ہیں, آپ آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں, دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے امام یہ مقام آپ کا ہے, یہ گھر آپ کا ہے, آپ مجھے آنے کی اجازت دیں گے کہ میں آپ کے حرم میں داخل ہو جاؤں. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اس امام کے محضر کے قائل ہیں. توجہ کیجیے گا, جب اس امام کے ہونے کے قائل ہوتے ہیں کہ وہ ہے, دیکھ رہا ہے, اور یہ بھی زیارت کے ٹکڑے ہیں, اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی, میں گواہی دے رہا ہوں آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, میرے کلام کو سن بھی رہے ہیں. اگلا جملہ سنیں گے, و ترد جوابی, فقط میرے سلام کو سن نہیں رہے, میرے جواب کو دے بھی رہے ہیں. اب جب سلام کا جواب دے رہے ہیں تو پھر مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ یہ بھی آپ پڑھتے ہیں, اس لیے کہ میرے گناہوں کی دیوار نے میرے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا, اس دیوار کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہا, نہیں سن پا رہا. بھائی ماں آپ موجود ہیں, میں آپ کے حضور کا قائل ہوں, میں آپ کو مردہ سمجھ کے نہیں آیا, میں آپ کو زندہ سمجھ کر آتا ہوں. مجھے معلوم ہے آپ موجود ہیں, مجھے معلوم ہے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں. بس توجہ کیجیے گا, اہل غیبت کبریٰ, جو غیبت کبریٰ میں زندگی گزارے, جس کو چوتھے امام نے بیان کیا, ہر زمانے کے لوگوں سے بہتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی عقلوں سے, معرفت سے, افہام سے غیبت کو مشاہدے میں تبدیل کر دیا ہے. غیبت کا پردہ ان کے لیے غیبت کا پردہ نہیں رہا, یہ اپنے امام کے حضور کو محسوس کر رہے ہیں. عزیزوں یہی وہ چیز ہے, اگر ایک انسان مومن, ایک صالح انسان جو ابا صالح کی سرپرستی میں چلنا چاہتا ہے, جو ابا صالح کی سرپرستی میں زندگی گزار رہا ہے, گزارنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو امام مہدی کی سرپرستی نصیب ہو, وہ اس مشاہدے کے ساتھ پھر زندگی گزارتا ہے, اس حضور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اور اگر انسان امام معصوم کی غیبت کے باوجود ان کے حضور کا قائل ہو جائے تو پھر یہی انسان کے درجات کے اندر تبدیلی کا سبب بنتا ہے, اور پھر یہ مومن خدا بند عالم کے غیب کو بھی پھر غیب نہیں سمجھتا. اسی چیز کو امام خمینی نے اپنے جملے میں کہا تھا, عالم محضر خدا است, در محضر خدا معصیت نہ کنی. یہ پورا کا پورا عالم, کائنات خدا کے محضر میں ہے, خدا کے حضور میں ہے, تم خدا کے حضور میں ہو, اور جب تم خدا کے حضور میں ہو تو خدا کے سامنے گناہ مت کرو. یہ جملہ اس شخص کی زبانی اچھا لگا کیونکہ شاید وہ انہی یقیناً انہی افراد میں تھا جس کے لیے چوتھے امام نے بیان کیا کہ اہل زمان غیبت ہی افضل من اہل کل زمان. کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے, اس بت شکن نے یقیناً اس غیبت کو حضور میں تبدیل کیا تھا, اور اپنے لیے تبدیل نہیں کیا, ایک ایسی قوم آمادہ کر دی کہ جس نے اس غیبت کے پردے کو چاک کر کے وہ کام انجام دیا, گویا امام سے دستور لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بس توجہ کیجیے گا, ہم ایک اعتبار سے کتنے خوش نصیب ہیں, کہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ صالحیت اگر ہمارے اندر آ جائے تو عزیزان محترم ہماری مسائل بہت سے حل ہوں گے, ہم غیبت کو حضور میں تبدیل کرنے کے قابل بن سکیں, ہم خدا کے حضور کو محسوس کر سکیں. قرآن میں خدا بندہ عالم نے کہا, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے. جہاں تمہارے ماں باپ نہیں ہیں, جہاں تمہارے دوست احباب نہیں ہیں, جہاں تمہارے عزیز رشتہ دار نہیں ہیں, جہاں تمہیں دیکھنے کے لیے ہمارے زبان کے مطابق کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا, جہاں ظاہری طور پر کوئی آنکھ کیمرے کی تمہیں نہیں دیکھ رہی, وہاں بھی ایک آنکھ ہے کہ جو تمہیں دیکھ رہی ہے. وہ کون سی آنکھ ہے؟ جس کے لیے ہم کہتے ہیں نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, وہ آنکھ دیکھ رہی ہے, وہ ہر چیز کو محفوظ کر رہی ہے. لہذا امام نے کہا عالم میں سر خدا سے حضور کو سمجھنا ضروری ہے. بس دوران جو نسل ظہور عزیزوں, ہر زمانے کی نسل سے کیفیت کے اعتبار سے بہتر ہے اگر ان شرائط پر پوری اترے جو میں نام نے بیان کی. درود پڑی محمد والے محمد. ہمیں اسی صالحیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اسی حضور کی کیفیت کو اپنے اندر لے کر آنا ہے، اسی محضر کے کیفیت کو اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ عزیزو، یہ صالح ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انبیاء نے اس کی آرزو کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں انبیاء کی آرزو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج جناب ابراہیم کا مختصر تذکرہ، سورہ صافات کی آیات 83 سے لے کر 113 میں جناب ابراہیم کا خدا نے تذکرہ کیا۔ بہت سی جگہوں پر خدا نے تذکرہ کیا جناب ابراہیم کا، ان میں سے ایک جگہ جناب سورہ صافات آیت نمبر 83 سے 113۔ ان آیتوں کے اندر خداوند عالم پہلے ابراہیم کی پہچان کروا رہا ہے مختصر سے الفاظ میں، اس پہچان کے بعد ابراہیم کے اوپر ہونے والے آزمائشوں کو مختصر سے الفاظ میں بیان کر کے جناب ابراہیم کی آرزو کو بیان کر رہا ہے۔ خوب غور سے توجہ کیجئے گا، ہمارا عنوان صالح بننا ہے، ہمارا عنوان نسل ظہور یعنی صالحیت تک پہنچنا۔ کیوں؟ کیونکہ ابا صالح کی سرپرستی کس کو ملے گی؟ جو صالح ہوگا۔ یہ صالح ہونا اتنا بڑا معیار ہے کہ انبیاء کی زبانوں پر اس کے لیے الفاظ آئے، دعائیں آئیں۔ پہلے خدا نے سورہ صفات کی آیت میں بیان کیا حضرت ابراہیم کے بارے میں، انا و انا من شیعته لابراہیم، حضرت نوح کا تذکرہ کیا، حضرت نوح کے تذکرے کے بعد کہا و انا من شیعته لابراہیم، نوح کے شیعوں میں سے یعنی فالوورز میں سے، ماننے والوں میں سے ایک ابراہیم ہے۔ ابراہیم کی خصوصیت کیا تھی؟ اس جا، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس، کس طرح آیا؟ بقلب سلیم، تسلیم شدہ دل کو لے کر آیا۔ توجہ کیجئے گا، یہ قلب سلیم خود ایک موضوع ہے، قلب سلیم یعنی مطمئن دل لے کر ابراہیم آئے۔ ابراہیم کے دل میں کسی طرح کا اضطراب نہیں ہے، امتحان دیے ہیں ابراہیم نے۔ کیسے امتحان دیے؟ حضرت ابراہیم کو خداوند عالم نے امتحانات میں ڈالا، ان امتحانات کو خداوند عالم نے قرآن کریم میں بیان کیا، درجات کے لیے جناب ابراہیم سے امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم سے خدا نے کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، حضرت ابراہیم نے امتحان دیے، اور جب امتحانات کو کامیابی سے گزار گئے، خدا نے کہا ابراہیم تمہارا درجہ بڑھ گیا، تمہیں ہم نے نبوت کے بعد امامت بھی عطا کر دی۔ توجہ کیجئے گا، وہ ابراہیم ہے جن کے لیے خداوند عالم نے اس طرح سے بیان کیا، انہی کے لیے کہا اس جا ربہ بقلب سلیم۔ ابراہیم جب اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، مطمئن دل، آمادہ دل، جس کے اندر کوئی اضطراب نہیں ہے، جو حالات سے پریشان نہیں ہوتا، جو امتحانات سے گزر جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے اندر کوئی ہلچل نہیں آتی، سکون سے تمام امتحانوں کو دیتا ہے۔ اس کے بعد خدا نے امتحانات کا تھوڑا سا تذکرہ کیا، کیا کہ امتحان آئے کہ اپنے ان کے زمانے میں بت پرستی تھی، انہوں نے بت پرستی کا سامنا کیا، نتیجے میں کیا ہوا، لوگوں نے کہا اس ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، اور جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ان کے قلب سلیم کی فقط ایک دلیل پیش کرتا ہوا چلا جاؤں تیزی کے ساتھ، کہ جب جناب ابراہیم کو منجنیق سے پھینکا گیا، وہ آگ کی طرف جا رہے تھے، اسی درمیانی فاصلے میں اللہ ہی کی جانب سے ایک فرشتہ آیا، آنے کے بعد کہا ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم جانتے ہیں کہ فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، فرشتہ امر الہی کے تحت آتا ہے، یہ فرشتہ جو آیا اللہ کی جانب سے آیا، مگر قلب سلیم ہے ابراہیم کے پاس، تسلیم شدہ دل ہے ابراہیم کے پاس۔ ابراہیم نے کہا ہاں حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، جس نے تجھے بھیجا ہے اس سے ہے، میری حاجت ہے تجھ سے نہیں ہے۔ اتنے توحید کے اندر مستغرق ہیں ابراہیم کہ حتیٰ اللہ کی جانب سے آنے والے فرشتے سے بھی حاجت بیان نہیں کرتے۔ یہ قلب سلیم ہے، یہ قلب سلیم ہے جس کی خدا تعریف کرے کہ وہ اس جا ربہ بقلب سلیم، کہ وہ جب قلب سلیم کے ساتھ آیا، سرینڈر ہو گیا، تسلیم شدہ دل، آگ میں جانے پہ تیار، بیٹے کا امتحان دینے پہ تیار، تمام چیزیں آگ میں سے گزر گئے، بیٹے کا امتحان ابھی نہیں، آگ سے گزرے، جب آگ سے گزر گئے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ہے، اب خدا وند عالم سے ایک دعا کی، کیا کہا؟ جناب ابراہیم نے ان تمام امتحانات سے گزرنے کے بعد کہا ربی حبلی من الصالحین، پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹے عطا کر دے۔ یہ ہے صالحین کا مقام۔ جناب ابراہیم قلب سلیم کے مالک، آگ کے امتحان سے گزر گئے، دیگر امتحانات کو دے دیا، صالحین کا مقام یہ ہے کہ ابراہیم اس مقام پر پہنچ کے کہتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ توجہ کی آپ نے، ابا صالح، کون ہے امام مہدی؟ ابا صالح۔ ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں؟ ربی حبلی من الصالحین، مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ خداوند عالم نے بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک انتہائی متواضع اور انکسار منکسر المزاج غلام یعنی بیٹے کی ان کو بشارت دی. کون آیا اس بشارت پر؟ جناب اسماعیل آئے. میرا نقطہ آج کا یہی، ہم روز کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن سے، قرآن کی آیات سے، کہ ابا صالح کی سرپرستی میں آنے کے لیے صالحیت چاہیے، صالحیت کے معیارات ہیں، پیرامیٹرز ہیں، ان کو جو پورا کرتا جائے گا وہ ابا صالح کے لشکر میں آنے کے قابل بنتا چلا جائے گا. دو تین دن کے اندر بیان ہوئے، آج ایک اور معیار، وہ معیار اس بیٹے سے لینا ہے اور اس باپ سے لینا ہے. فبشرنا ہو بے غلام حلیم، ہم نے اسے ایک حلیم بردبار منکسر المزاج بیٹے کی بشارت دی. اسماعیل دنیا میں آ گئے. اسماعیل جب دنیا میں آئے، خداوند عالم نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل عطا کیے تھے. توجہ کیجیے گا، حضرت ابراہیم کو خداوند عالم نے ایک بڑی عمر میں جا کر اسماعیل عطا کیا. اگر انسان کے اولاد ہو، کسی بھی سن و سال میں ہو، اس سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر بڑھاپے میں ہو یا لیٹ ایج میں جا کر ہو تو اس کی محبت کتنی ہوتی ہے. پہلا امتحان تو جناب ابراہیم کا یہ ہوا کہ جب پیدا ہوئے چھوٹے سے، خداوند عالم نے کہا ابراہیم جاؤ انہیں مکے کی وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ. خداوند عالم کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کو لیا، اپنے اس بیٹے کو لیا. خدا کی بارگاہ میں دعا کی، ربی انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار تیرے حکم کے مطابق، کیوں؟ کیونکہ قلب سلیم ہے ابراہیم، تیرے وعدے کے مطابق، تیرے حکم کے مطابق میں اپنی اس ذریت کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو قابل زراعت بھی نہیں ہے. جملوں پہ غور کیجیے گا، قرآن کریم کا ایک ایک جملہ اہم ہے، ایک ایک لفظ اہم ہے. غیر ذی زرع، ذی زرع ہم کہتے ہیں ذل جلال، کیا مطلب ہے؟ جلال والا. ذی زرع جس پہ زراعت ہو سکے، غیر ذی زرع جو قابل کشت ہی نہ ہو، جس پہ زراعت ہی نہ ہو سکے. اور جس پہ زراعت نہ ہو سکے، اس کے پیچھے ایک معنی چھپا ہوا ہے. کیا معنی ہے؟ یعنی پروردگار اس زمین میں پانی ہی نہیں پایا جاتا. پانی پایا جاتا تو یہ قابل کشت ہوتی، قابل زراعت ہوتی. یہ ایسی سرزمین ہے کہ جس میں پانی نہیں ہے. جناب ابراہیم اپنے رب سے دعا کر کے نکلے، لیکن تیرا حکم ہے میں جا رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں قلب سلیم کا مالک ہوں. جناب ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے اور دعا کر کے گئے کہ ان کے لیے لوگوں کے دل کو نرم کر دینا. یہ امتحان. اس کے بعد جب یہ بیٹا بڑا ہوا، جناب ابراہیم کو خدا نے کہا دوبارہ بچوں کو اپنے پاس لاؤ. جناب ابراہیم گئے، ان کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی، اور اس کے بعد کعبے کی تعمیر کی. اس دوران خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو خواب دکھایا. جناب ابراہیم نے خواب دیکھ کر اپنے بیٹے سے کہا، کس سے؟ جو صالح ہے. توجہ کیجیے گا، اب میں اپنے مطلب کی طرف بہت ڈائریکٹلی آ گیا. صالح بیٹا کون؟ جناب ابراہیم نے کیا مانگا تھا؟ صالح مانگا تھا. ربی حب لی من الصالحین، مجھے صالحین میں سے عطا فرما. جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا تھا مجھے اولاد دے دے، اولاد نہیں ہے. کہا اگر دے رہا ہے تو صالح عطا کرنا. توجہ کیجیے گا، صالح کیا ہے؟ وہ آگے چل کے آ رہا ہے. جناب اسماعیل صالح کی مصداق بن کے جناب ابراہیم کی زندگی میں آئے. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، تین دن متواتر یہ خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترا. بس یہ ایک نقطہ ہے، یہی میرا آج کا موضوع ہے. اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہیں کسی جگہ بھیج رہا ہوں، تم وہاں جا کے مر رہے ہو. نہیں، انی اصبحک، میں خود اپنے ہاتھ سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، بس تم اپنی نظر دو، اپنی رائے دو، تم کیا کہتے ہو؟ جب صالحیت آتی ہے تو یہ ہوتا ہے جو اسماعیل نے کیا. جیسے ہی سنا کہ باپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، خواب چونکہ نبی کا خواب ہے، نبی کا خواب امر الہی ہے، حضرت اسماعیل پلٹ کر فوراً کہتے ہیں، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے بابا، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر جائیے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. نقطہ ذہن میں آیا؟ صالح بیٹے کا جواب کیا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر، جس کا امر ہو چکا ہے، جس کا حکم ہو چکا ہے، جو اللہ کا حکم آیا، افعل، اسے کر جائیے. یعنی یہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں آپ مجھ سے میری رائے کے بارے میں پوچھیں. امر الہی کے مقابلے میں رائے کی گنجائش نہیں بچتی. توجہ کیجیے گا، ابا صالح کے لشکر میں جانا ہے، صالح بننا ہے. صالحیت کا معیار قرآن سکھائے گا. قرآن صالحیت کے معیار میں اسماعیل جو صالح کا مصداق بن کے ابراہیم کی دعا سے دنیا میں آئے بتا رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے دوران غیبت زندگی گزارنے والو، اگر اپنے آپ کو ابا صالح کے لشکر میں لے کر جانا ہے تو اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کر لو کہ امر الہی کے سامنے کوئی اپنی ثوابدید پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے. امر الہی کے سامنے تسلیم ہونے کی کیفیت اپنے اندر لے کر آ جاؤ. یہ قلب سلیم کے مالک، باپ کا قلب سلیم مالک بیٹا ہے، خود بھی مطمئن ہے. یہ معمولی جملہ نہیں ہے، ابا صالح کے لشکر میں آنا ہے. یہ آبادی فل معذت عمر، اے میرے والد جو امر ہوا اس کو کر چاہیے. سکتا جے دونی انشاءاللہ من الصابرین، اس کے اندر نکات ہیں. جناب اسماعیل میرے اور آپ کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ یہ صالحیت کا راستہ دشوار ہے. پتہ ہے اسماعیل کو، جانتے ہیں کہ اپنے اندر دوران غیبت کبری اس کیفیت کو، اس کوالٹی کو پیدا کرنے کے لیے زحمت اٹھانی پڑے گی. زحمت پر ہی صبر کیا جاتا ہے، جہاں زحمت نہ ہو وہاں صبر نہیں ہے. اسی لیے اسماعیل جواب دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام کیجئے، مجھے معلوم ہے یہ کام دشوار ہے، آسان نہیں ہے، لیکن ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، لیکن آپ چونکہ یہ امر الہی ہے اس امر الہی میں مجھے صابروں میں سے پائیں گے. غور کیا آپ نے، صالحیت کی شرط امر الہی کے سامنے سرنڈر، صالحیت کی شرط امر الہی کے سامنے تسلیم ہو جانا، خدا کی راہ میں آنے والی مشکل پر صبر کرنا. عزیزوں ہمیں کن چیزوں پر صبر کرنے کے لیے کہا گیا؟ ہمیں کہا گیا کہ نماز فجر کے لیے اپنی گھڑیوں میں الارم لگا لو، تھوڑا سا اپنی نیند کو قربان کر دو، اس نیند کو قربان کر کے اپنے نفس کے اوپر تھوڑا سا صبر کر لو، خدا اس صبر کرنے میں بھی درجات عطا کر دے گا. ہمارا صبر اسماعیل کے مقابلے میں کوئی صبر نہیں ہے. اسماعیل وہاں کیا کہہ رہے ہیں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی کیا مطلب ہے، باپ تو اپنے ہاتھ سے میرا گلا کاٹے گا، میں اس پہ صبر کروں گا. کیوں؟ کیونکہ امر الہی ہے. جو بہنیں بیٹھی ہیں ان کے لیے عرض کروں، ابا صالح کے لشکر میں آنا ہے، صالحیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اسماعیل نے سکھایا. اپنے اندر یہ خصوصیت پیدا کرو کہ امر الہی کے تحت تسلیم ہونا ہے. خدا نے تمہاری عزتوں کی حفاظت کے لیے، تمہاری شرافت کے لیے، تمہاری عظمت کی بڑائی کے لیے تم پر پردہ فرض قرار دیا ہے. خدا کو جواب نہ دو کہ یہ ماڈرن دور ہے، خدا کو جواب نہ دو کہ یہ ماڈرن ایرا ہے، اس میں چلنے کے لیے اس کی خصوصیات کچھ اور ہیں، اس میں چلنے کے لیے اس کی شرائط کچھ اور ہیں. اگر ابا صالح کے لشکر میں آنا ہے، میں تو شروع سے پہلے دن سے ہی بات کر رہا ہوں، جس نے نہیں آنا وہ فیصلہ خود کرے اپنا، جس نے آنا ہے اس کے لیے معیار یہی ہے، جس نے آنا ہے اس کے لیے راستہ یہی ہے. جوان سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کو جواب نہ دو، اس نے جو احکام فرض قرار دیے. اب یہاں پہ بچوں سے کہوں گا، خدا بند عالم نے جس کو دو دن پہلے بیان کیا، شاید کل بیان کیا، کہ جس چیز کو خدا نے فرض قرار دیا ہے اس میں راستے مت نکالو. خدا بند عالم نے والدین کے احترام کو اپنی عبودیت کے ساتھ رکھا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے سوائے کسی کی بندگی نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ. مت جواب دو خدا کو کہ اے پروردگار میرے والدین پرانی ایج کے لوگ ہیں، انہیں ماڈرن دور میں چلنا نہیں آتا، انہیں ماڈرن دور کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا نہیں آتا. نہیں بچوں، اگر امام کے لشکر میں آنا ہے اس خصوصیت کو اپنے اندر پیدا کرو جو امر الہی ہے، اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہے. اگر امر الہی آ گیا، جو حکم الہی ہے اس کو ماننا ہے. یہ جناب اسماعیل کا نقطہ ہے آج جو ہم نے اپنا سیکھا ہے. اپنے اندر صالحیت پیدا کرنی ہے، اسماعیل کی طرح سرنڈر ہو جاؤ، ابراہیم کی طرح سرنڈر ہو جاؤ. خدا کے امر کے آگے چون چرا مت کرو، خدا کے امر کے آگے توجہ کیجئے گا عزیزو. یعنی اتنی صالحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، خوب غور کیجئے گا آج کے نکات کی جانب، اتنی صالحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ یہاں باپ کے سامنے بیٹے کی محبت رکاوٹ نہیں بن رہی، کہ باپ اپنے بیٹے کو ہاتھ سے قربان کرتے ہوئے سوچے اور بیٹے کی نگاہوں میں باپ کی محبت شکوے کا سبب نہیں بن رہی. کیوں؟ حالانکہ دونوں باپ اور بیٹا ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے کی محبت رکاوٹ نہیں ہے امر الہی میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باپ اگر اپنے بیٹے کو چاہتا ہے، وہ بیٹا اگر اپنے باپ کو چاہتا ہے، تو اس چاہت سے پہلے خدا کی چاہت ہے. اس کیوں ابراہیم اپنے ہاتھ سے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیوں اسماعیل قربان ہونے پہ تیار ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ باپ اور بیٹے کی محبت نہیں ہے، یہاں ان محبتوں سے پہلے ایک محبت ہے جو خدا کی محبت ہے. صالح بننا ہے، عبد صالح بننا ہے، ابا صالح کے لشکر میں آنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سادہ الفاظ میں اس آیت کا ترجمہ کر کے بنا دوں، یعنی خدا محور زندگی، خدا محور زندگی. نہ ابراہیم کو بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے ملال ہو رہا ہے، نہ بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، نہ بیٹا باپ سے شکوا کر رہا ہے، نہ بیٹا باپ بیٹے کے غم میں تڑپ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امر الہی ہے، خدا کی محبت پہلے ہے. یہ باپ اور بیٹا اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، ابراہیم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میرا بیٹا بن کر اس دنیا میں آئے، میرے بیٹے کے مجھ سے نسبت سے پہلے اس کی نسبت کسی اور کی طرف ہے. وہ کون ہے؟ وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا معبود ہے. بیٹا جانتا ہے اس سے پہلے کہ میری نسبت میرے باپ سے قرار پائے، میرے باپ کی نسبت کسی اور کے ساتھ ہے. کون ہے؟ اس کا مالک، اس کا معبود، اس کا خالق. اور بیٹا اور باپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو خالق کا رشتہ ہوتا ہے وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہوتا، ایک عبد ہمیشہ معبود کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے. عزیزو، یہ عبودیت کا راستہ ہے، یہ تسلیم کا راستہ ہے. صالح بننا ہے، عبودیت کا راستہ، تسلیم کا راستہ ہے. لہذا اس محبت کے پیچھے کیا چیز ہے؟ خدا ہے. توجہ کیجیے گا، خوب غور سے گزارش کروں گا بار بار جوانوں سے، اس بات کو سمجھیے گا. اجتماعی معاملات پہ آنے والا ہوں، دقیق معاملات بیان کرنا چاہتا ہوں آج اسی مثالوں سے. محبت کے پیچھے کیا چیز ہے؟ باپ بیٹے کی محبت سے پہلے خدا ہے. باپ بیٹے کی محبت سے پہلے کس کا رشتہ ہے؟ خدا کا رشتہ ہے. ابا صالح کے لشکر میں آنا ہے، ہر تعلق سے پہلے خدا کے تعلق کو مضبوط بناؤ. اگر ہر تعلق سے پہلے خدا کے تعلق کو مضبوط بنا لو گے تو اس قابل بنو گے کہ ابا صالح تمہیں اپنے لشکر میں لیں گے، اور جب تم ابا صالح کے لشکر میں آؤ گے تو خدا زمین کو تمہاری میراث قرار دے گا. پھر اس قابل بنو گے، پھر اس قابل بنو گے. حضرت اسماعیل نے سکھا دیا. بس عزیزوں، یہ خدا کی خاطر کسی چیز کو چاہنا سب سے بڑی عبادت ہے. خدا بند عالم نے حضرت موسیٰ جو کلیم ہے ان سے پوچھا، هل عملت لی عملا، اے موسیٰ میرے لیے کوئی کام انجام دیا ہے؟ خدا کس سے پوچھ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ سے. هل عملت لی عملا، موسیٰ میرے لیے کوئی کام انجام دیا ہے؟ جہاں موسیٰ نے کہا، پروردگار صلیت لک وصمت لک وصدقت لک وذکر لک، پروردگار تیری خاطر نماز پڑھتا ہوں، تیری خاطر روزہ رکھتا ہوں، تیری خاطر صدقہ کرتا ہوں، تیری خاطر ذکر میں میری زبان جاری رہتی ہے. جناب موسیٰ ان تمام کاموں کو کہہ رہے ہیں تیری خاطر کرتا ہوں. خدا کا جواب آیا، موسیٰ اما الصلاۃ فلک برہان، اے موسیٰ جس نماز کو تم کہہ رہے ہو میرے لیے ہے، اس نماز کا فائدہ خود تمہیں، وہ تمہارا برہان بنے گا، تمہاری دلیل بنے گا قیامت کے دن. وصمت جنت لک، جس روزے کو تم کہہ رہے ہو میری خاطر رکھتے ہو وہ تمہاری سپر ہے، وہ جہنم کے مقابلے میں تمہاری ڈھال بنے گی تمہارے ہی فائدے میں. وصدقت ذل لک، جس کو تم صدقہ دینا کہہ رہے ہو کہ تیری میری خاطر کیا ہے، وہ صدقہ تمہارے لیے سایبان بنے گا، سایہ فراہم کرے گا قیامت میں. جس کو تم ذکر کہہ رہے ہو کہ میری خاطر ہے، وہ ذکر نور اللہ، یہ ذکر نور بن کر تمہاری قبر میں اور تمہارے محشر میں کام آئے گا. خدا نے تمام کاموں کے نتائج بتا دیے کہ ہر کام کا نتیجہ خود تمہیں مل رہا ہے. خدا نے پھر سوال پوچھا، فَأَيِّ عَمَلٍ عَمِلْتَ لِي، موسیٰ میرے لیے کیا کیا؟ توجہ کیجئے، موسیٰ فَأَيِّ عَمَلٍ عَمِلْتَ لِي، میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ پریشان ہوئے، پروردگار میں تو انہی چیزوں کو سمجھتا تھا تیرے لیے، بتا میں کیا کروں؟ خدا نے ایک معیار دیا، کہا یا موسیٰ هل ولیت لی ولیا وعادیت لی عدوا، موسیٰ کیا کسی کو میری خاطر دوست اور میری خاطر دشمن بنایا ہے؟ معیار کیا دے رہا ہے خدا بند عالم؟ خدا کے لیے کام کا معیار کیا ہے، نماز بھی خدا کے لیے ہے، لیکن خدا نے موسیٰ سے کہا اس نماز کا فائدہ خود تمہیں پہنچے گا، تمہارا برہان بنے گی، تمہاری دلیل بنے گی، تمہیں رہنمائی کرے گی قیامت کے دن. روزہ بھی خدا کے لیے ہے، مگر یہ روزہ اس کا نتیجہ ہی نکلے گا تمہارے لیے سپر بن جائے گا، صدقہ تمہارے لیے برہان بنے گا، صدقہ تمہارے لیے سایہ بنے گا، ذکر تمہارے لیے نور بن جائے گا. موسیٰ میرے لیے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کیا کروں؟ کہا هل ولیت لی ولیا هل عادیت لی عدوا، کیا میری خاطر میرے کسی دوست کو دوست رکھا، میری خاطر میرے دشمن سے دشمنی کی، یہ معیار ہے. فعلم موسیٰ، یہاں پر موسیٰ جان گئے اس بات کو کہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا افضل عبادت ہے، افضل عبادت. اسی لیے بیان کیا گیا ہمارے یہاں ایک روایت کے اندر کہ نہ افضل العبادہ الحب للہ والبغض للہ، افضل ترین عبادت اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر دشمنی. توجہ کی عزیزوں، یہ صالحیت کا معیار محبت جو اسماعیل اور ابراہیم کے درمیان ہے، لیکن اس محبت سے پہلے خدا کی محبت ہے. اسی لیے صالح بیٹا کہتا ہے کہ اے بابا جو کرنا ہے کر جائیے. کیوں؟ کیونکہ محبت خدا معیار ہے. توجہ کیجئے گا، یعنی ابراہیم اگر اسماعیل کو چاہتے ہیں تو بیٹے سے پہلے خدا کی خاطر چاہتے ہیں. اگر اسماعیل اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے پیچھے خدا ہے. توجہ کیجئے، خدا حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے حل والیت علی ولی یا حل آدیت علی عدوا، کیا میری خاطر میرے کسی ولی سے محبت اور میرے دشمن سے دشمنی کی؟ یہ معیار ہے موسیٰ میری خاطر کام کرنے کا. خدا ان عالم کے سوال سے حضرت موسیٰ سے نہیں ہے، مجھ سے اور آپ سے بھی. حل والیت علی ولی یا، کیا میری خاطر دشمنی کرتے ہو، ہم میری خاطر دوست رکھتے ہو؟ حل آدیت علی عدو ہوا. بس یہاں پہ کچھ اجتماعی نکات. عزیزوں، یہ زندگی کا محور ہے خدا کی محبت، صالحیت یعنی خدا کی خاطر. مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، اسی لیے افضل ترین عبادت ہے. اسی لیے افضل ترین عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ مشکل ترین کام ہے. انسان نماز آسانی سے پڑھ لیتا ہے، مگر خدا کی خاطر نماز مشکل ہوتی ہے. چھٹے امام کے سامنے ایک شخص نے بیان کیا، چھٹے امام بیٹھے ہوئے، نمازوں کا بات ہو رہی ہے، خدا کے قرب کی بات ہو رہی ہے. چھٹے امام کہتے ہیں جو دو رکعت خدا کی خاطر اخلاص سے پڑھے گا اس کے درجات اتنے ہوں گے. ایک شخص کہتا ہے مولا بہت آسان ہے، کون سا مشکل کام؟ مولا کہتے ہیں بسم اللہ. وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، تکبیر کہتے ہوئے اس کی نگاہ اٹھتی ہے، دیکھتا ہے سامنے جو مسجد بنی ہوئی ہے، جس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس مسجد کا مینار تھوڑا سا چھڑا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے. اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی اس کی نگاہ مینار میں پڑی، اس کا ذہن مینار کی تعمیر میں چلنے لگا. کرتے کرتے دو رکعت نماز ختم ہوئی، جب آخری اللہ اکبر اسے نماز ختم کرنے کی پڑھی، تب اسے یاد آیا کہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا تھا. توجہ کیجئے گا، امام نے پوچھا اللہ کی خاطر پڑھ لی؟ اس نے کہا مولا پوری نماز مینار کی خاطر گزر گئی. خدا کی خاطر کرنا بہت مشکل ہے، اسی لیے افضل ترین عبادت ہے. لیکن کیا کریں، صالحیت تک پہنچنے کی شرط یہی ہے. میں اور آپ ابا صالح کے لشکر میں، عزیزان محترم، میری بہنوں، میری ماؤں، سننے والے بزرگوں، جوانوں، بچوں، یقین جانے ان معیارات کے بغیر ابا صالح کا ساتھ دینا ممکن نہیں ہوگا. اپنی زندگی کے محور کو خدائی بنانا ہوگا، اپنے تعلقات میں، اپنی پسند میں، اپنی ناپسند میں، ہمیں معیار خدا کو رکھنا ہوگا. اور یہ مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. ہم اور آپ اپنے اجتماعی کاموں کے اندر پسند اور ناپسند پہ چلتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ کچھ اجتماعی نکات کی طرف جا رہا ہوں. ہم اور آپ زندگی گزارنے کے لیے اجتماعی کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہمیں مددگار ہونا ہے. ہم اور آپ اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، اس کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی. لیکن اگر ابا صالح کے لشکر میں آنا ہے، اس کی شرط کیا ہے، معیار کیا رکھو؟ تعلقات کا خدا. اگر کسی جگہ، مثالیں دیتا ہوا چلوں گا، اگر کسی ادارے میں، کسی ٹرسٹ میں، کسی انجمن میں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ ہیں اور آپ کو ہونا چاہیے اجتماعی کاموں میں آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے، چونکہ صالحین وہ نہیں ہوتے جو گھر بیٹھ کے تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. ابا صالح کی سرپرستی میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرو. لیکن اس کوشش کے اندر خیال رکھنا، تمہاری پسند اور ناپسند کا محور دوستی نہ ہو، تمہاری پسند اور ناپسند کا محور بھائی پنا نہ ہو، تمہارا دوست، تمہارا بھائی، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ نہ ہو. اگر کسی ٹرسٹ میں ہو، کسی انجمن میں ہو، کسی آرگنائزیشن میں ہو، کسی ادارے میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اور اس جگہ کا انتظام چلانے کے لیے بہرحال انتخابات ہیں، انتخابات کے ذریعے سے لوگوں کو منتخب کرنا ہے، تو یاد رکھنا ووٹ دیتے وقت تمہاری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرا دوست ہے یا میرے خاندان کا ہے. تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ یہ خدا کے، دوسروں کی نسبت خدا کے زیادہ نزدیک ہے. پہلے دن بھی آپ نے بیان کیا تھا، ہم میں سے ہر شخص ناقص ہے، کامل کوئی بھی نہیں ہے. ہم صالحیت کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سب کے اندر نقص ہے، ہم میں سے کوئی کامل نہیں ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں، کسی پلیٹ فارم پہ جائیں، آپ کو کامل نہیں مل پائیں گے، بہت مشکل ہوگا کمال تک پہنچنا. لیکن معیار کیا ہے؟ جس کے اندر نسبتاً کم نقص پایا جائے اسے منتخب کرو، جس کے اندر نسبتاً زیادہ صلاحیت پائی جائے اسے منتخب کرو، جس کے اندر نسبتاً زیادہ خدا کا خوف پایا جائے اسے منتخب کرو. کسی بھی جگہ معیار انتخاب کیا ہو جو ابراہیم اور اسماعیل نے دیا خدا، نہیں کریں گے صالحیت سے پیچھے رہ جائیں گے، صالحیت سے پیچھے رہ گئے ابا صالح سے دور ہو جائیں گے، ابا صالح سے دور ہو گئے ایک بہت بڑی سعادت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ معیار ہے عزیز، محبت کا معیار، پسند کا معیار، دوستی کا معیار، انتخابات میں ووٹ دینے کا معیار، کسی کو کسی عہدے پہ لانے کا معیار، کسی کو کسی عہدے سے ہٹانے کا معیار خدا فقط۔ مشکل ترین کام، یقین جانیے مشکل ترین کام ہے۔ ہم اور آپ انگیزوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، احساسات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جذبات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہمارے انگیزے، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات ہم پر غالب آتے ہیں۔ کربلا یہی تو سکھانے آتی ہے ہر سال کہ جن لوگوں نے اپنے احساسات، انگیزوں، جذبات پر قابو پایا، جنہوں نے اپنی صالحیت کو اتنا بڑھا لیا کہ انہوں نے حسین سے خدا کی خاطر محبت کی، تو پھر دنیا کی کوئی چیز انہیں حسین کی نصرت سے روک نہ سکی۔ یہی پیغام ہے کربلا عزیزان محترم۔ آج کے دور میں یہی، اور آج کے دور میں بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اپنے معیارات کے اندر خدا کو مد نظر رکھتے ہیں، صالح بنے۔ آج کے دور میں وہ، میں نے کل آپ کے سامنے ذکر چھیڑا تھا، آج ان کا پھر ذکر کر رہا ہوں، مدافعین حرم، جنہوں نے حرم کا دفاع کیا اس سال، چند سالوں سے کر رہے ہیں۔ مدافعین حرم وہ نوجوان جو 18-20 سال کے نوجوان تھے، ان کی داستانیں پڑھنے والی ہیں۔ یہ اس صالحیت کے معیار پر پہنچے کہ انہوں نے اپنی محبتوں کو خدا کی محبت پر قربان کیا۔ کل کا واقعہ، کل کی جو باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، آج ایک ماں کا تذکرہ کروں گا، چونکہ ایک ماں کے بچوں کا مصائب میں تذکرہ ہے۔ ایک ماں جس کا تعلق ایران سے ہے، اس کے دو بچے تھے، دو بیٹے، جانا چاہتے تھے، مدافعین حرم میں بننا چاہتے تھے، ایران سے جانے میں کچھ مشکلات درپیش تھیں، نہیں جا پا رہے تھے، کسی وجہ سے ان کا نام اس فہرست میں شامل نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے جانے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جو نام لکھوانے آتا تھا اس سے کہا جاتا تھا اگر 2 سال بعد تمہاری ضرورت پڑی تو تمہیں بلائیں گے، اتنے جانے والے تھے۔ پریشان ہوئے کہ بھائی 2 سال، کیا پتہ اس وقت تک یہ معاملہ ختم ہو چکا ہو، کیا پتہ ہم اس وقت تک زندہ نہ بچے۔ آج کے دور میں یہاں پہنچ کر بھی اس ذمے، اس عظیم خداوند عالم کی سعادت سے محروم ہو جائیں۔ دونوں بھائی سوچنے لگے کیا کریں، دونوں کے ذہن میں خیال آیا، ان میں سے کسی ایک کے ذہن میں خیال آیا، میں قصہ نہیں سنا رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، اور پھر اس کو نتیجے کو لنک کیجیے گا کہ محبت خدا غالب آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ بھائی میں سے ایک نے سوچا کیا کرے، کہا ایک کام کرتے ہیں، جو فاطمیون ہیں، جو افغانستان کا لشکر بنا تھا مدافعین حرم کے نام سے، فاطمیون، کہا اس میں جانے کا راستہ نسبتاً آسان ہے، اس میں جانا مشکل نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا کیا کریں، کیسے جائیں گے، ہم افغانی تھوڑی ہیں۔ بھائی نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں، کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ کہا دیکھو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب گھر آپ جاتے ہو اپنا نام لکھواتے ہو تو جس جگہ نام لکھوایا جاتا ہے وہاں سے کال آتی ہے، گھر پہ تصدیق کی کال آتی ہے، گھر پہ کال کر کے پوچھا جاتا ہے، گھر والوں سے پوچھا جاتا ہے، ماں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جانے پہ آمادہ ہیں یا نہیں ہیں۔ باپ نہیں تھا ان کا، دونوں بچے یتیم تھے، پوچھا جائے گا گھر پہ تو پھر کیا کریں گے، ہم تو افغانی نہیں ہیں۔ دونوں نے اپنی رات کو بیٹھے ماں کے ساتھ تذکرہ چھیڑ دیا، کہے مادر گرامی یہ بتائیے کہ اہل بیت کا ہماری گردنوں پہ کتنا حق ہے۔ ماں نے کہا یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے، جو کچھ ہے اہل بیت کی برکت سے، جو کچھ ہے اہل بیت کا ہے۔ کہا اگر آج کے دور میں اہل بیت کو ہماری ضرورت ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ کہا یہ بھی عجیب سوال ہے، اہل بیت کو ہماری ضرورت پڑ جائے تو ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنی جان دینی چاہیے۔ کہا آپ تیار ہیں اپنے بیٹوں کو قربان کریں۔ اب ماں تھوڑا سا چوکی کہ یہ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کہا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا دیکھیں جو دفاع حرم چل رہا ہے نا، ہم اس میں جانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں موقع یہاں سے نہیں مل رہا، چونکہ بہت لمبی لمبی فہرستیں ہیں، ہمارا نمبر یہاں پتہ نہیں آئے نہ آئے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، فاطمیون جو افغانی بھائیوں کا ہمارا گروہ ہے اس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک مشکل ہے کہ وہ گھر پہ کال کر کے تصدیق کرتے ہیں، باپ تو ہے نہیں، آپ کے پاس یہ فون آئے گا۔ ماں کہتی ہے کہ ہم کیسے، میں ان کو جواب دوں گی۔ بچے کہتے ہیں اس کا ایک حل ہے ماں۔ کیا حل ہے؟ کہتے ہیں حل یہ ہے کہ آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے کسی افغانی خاتون سے دوستی کرنی ہوگی، اس کے ساتھ نشست و برخاست میں آپ کو افغانی لہجہ اپنانا پڑے گا، آپ کو افغانی لہجہ اپنانا پڑے گا۔ یہ ماں اپنے ان بچوں کی خاطر نہیں، خدا کی خاطر، اہل بیت کی خاطر اس قربانی پہ تیار ہوتی ہے, ایک افغانی خاتون سے دوستی کرتی ہے, نشست و برخاست کرتی ہے, اس سے ان کا لہجہ سیکھتی ہے. کیوں سیکھ رہی ہے یہ ماں؟ تاکہ جب اس کے بچوں کی تصدیق کے لیے فون آئے تو وہ افغانی لہجے میں جواب دے سکے. جواب دینے سے کیا ہوگا؟ اس کے بچوں کا نام فاطمیوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا. بچے فاطمیوں کی فہرست میں جا کر کیا کریں گے؟ مدافع حرم بن کر شہید ہو جائیں گے. عزیزو, یہ کون سی ماں ہے جس کی نگاہ میں خدا کی محبت بیٹوں کی محبت پر غالب ہے؟ یہ صالحیت ہے. یہ ابا صالح کے لشکر میں چلنے والی قوم ہے. یہ وہ قوم ہے کہ جن کو دیکھ کر ابا صالح پردہ غیبت سے جب ان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو مسکراتے ہوئے. ایک ماں تین مہینے ایک زبان کو, ایک لہجے کو اپنانے کی پریکٹس کرتی ہے تاکہ اس کے بچوں کا نام شہادت نامے میں آ سکے. اور ایسا ہوتا ہے, وہ ماں کوشش کرتی ہے, 3 مہینے کے بعد وہ بچے جا کے نام لکھواتے ہیں, وہاں سے کال آتی ہے, یہ ماں افغانی لہجے میں گفتگو کرتی ہے, بچوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں, کچھ عرصے بعد دونوں کی شہادت ہو جاتی ہے. بس عزیزوں, صالحیت کا معیار یعنی اپنی محبتوں کو خدا کی محبت پہ قربان کرنے کا جذبہ, یعنی اپنی محبت کو اہل بیت کی محبت پہ قربان کرنے کا جذبہ. چونکہ اہل بیت کی محبت خدا کی محبت سے جدا نہیں ہے. زیارت جامعہ میں ہے, من احبکم فقط احب اللہ ومن ابغضکم فقط ابغض اللہ. جس نے آپ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی, جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا. بس یہ معیار عزیز ہوں. صالحیت یعنی اپنے تعلقات, اپنی دوستیاں, ان تمام چیزوں کا محور خدا کو بنا لو. بہت مشکل کام ہے مجھے پتا ہے, لیکن اس مشکل کام کو کرنا پڑے گا اگر ابا صالح کے لشکر میں آنا ہے. یہ معیار ہے, آج کا پیغام ہے. ابراہیم اور اسماعیل کی داستان نے یہ پیغام دیا ہے. یہ داستان خدا, میں بہت پہلے سے پڑھتا آ رہا ہوں اس جملے کو, پھر تکرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ خدا قرآن کریم کی داستانوں کو اس لیے نہیں سنا رہا کہ جس کے لیے مائیں اپنے بچوں کو داستان سناتی ہیں کہ بچہ سو نہیں رہا تو تھپکتے تھپکتے ماں داستان اور قصہ سناتی ہے کہ بچہ سو جائے. قرآن میں خدا داستانیں سنا رہا ہے انبیاء کی تاکہ قومیں بیدار ہو جائیں, تاکہ امت بیدار ہو سکے. بس آج کی بیداری کا پیغام یہ تھا کہ اگر ابا صالح کے لشکر میں جانا ہے, ابراہیم اسماعیل کا واقعہ کیا کہہ رہا ہے, اپنی محبت کو خدا کی محبت پہ قربان کرو, خدا محور بن جاؤ, تب ابا صالح کی خدمت کے قابل بن سکو گے. ہم انفارچونیٹلی اپنے تعلقات میں گھرے ہوئے ہیں, اپنی ٹرسٹ کے آرگنائزیشن, انجمن, تعلقات, اداروں میں, ہر جگہ ہم اپنی پسند پر عمل کرتے ہیں, اپنی ناپسند پر عمل کرتے ہیں. عزیزوں, ہمیں اس معیار کو بدلنا ہوگا, ہمیں اس معیار کو بدلنا ہوگا. اور اس معیار کو بدلنے کے لیے ایک مثال ابھی آپ کے سامنے رکھی, اور سب سے بہترین مثال کربلا ہے. اس ماں نے کہاں سے سیکھا یہ؟ اس ماں کا موٹیویشنل فیکٹر کیا تھا؟ اس ماں کی انسپائریشن کہاں سے تھی؟ اس ماں کے سامنے کربلا کی مائیں تھیں. ہر ماں اپنے بچے کو بچانے کی دعا کرتی ہے, کوشش کرتی ہے. کربلا کی مائیں اپنے بچوں کے مرنے کی آرزو لے کر کربلا میں آئی تھی. شب عاشور اپنے بچوں کو بٹھا کر درس دیتی تھی, خبردار تمہاری زندگی کے اندر امام وقت پر کوئی مشکل نہ آ جائے. اس ماں کی انسپائریشن اور ایسی ماؤں کی انسپائریشن کہاں سے؟ زینب کبریٰ سے, ام فروا سے, رباب سے. عزیزوں, یہ دو بچوں کا تذکرہ کیا, آج بھی دو بچوں کا تذکرہ ہے مرثیے میں آپ نے سنا. یہ کہاں سے پیغام ملا؟ یہ پیغام زینب نے دیا, جس نے اپنے نکاح کے اندر اگر کوئی شرط رکھی تو وہ ایک شرط رکھی. کیا شرط رکھی؟ ہماری بچیاں اپنے نکاحوں میں بہت سی شرائط رکھواتی ہیں. جناب زینب نے اپنے نکاح میں ایک شرط رکھوائی. عبداللہ کا رشتہ آیا, امام علی نے کہا زینب عبداللہ جعفر تیار, تم سے شادی کے خواہش مند ہیں. جناب زینب نے کہا بابا جہاں آپ کا دل چاہے وہاں میں تیار ہوں, لیکن بابا جہاں بھی میری شادی ہو فقط ایک میرا پیغام دے دیجیے گا جس سے میری شادی ہو. کیا پیغام ہے؟ کہا پیغام یہ ہے کہ میں حسین سے بہت محبت رکھتی ہوں, بابا میرے نکاح میں ایک شرط رکھوائیے گا. کیا شرط ہے زینب؟ بابا شرط یہ ہے کہ جب کبھی بھی حسین مدینہ چھوڑ کے جائے گا تو جو زینب کا شوہر ہو وہ زینب کو روکے نہ, بابا فقط ایک شرط ہے. علی نے زینب کی اس خواہش کو مانا, تسلیم کیا, عقد نکاح میں شرط رکھوائی. عبداللہ نے شرط کو مانا کہ ہاں میں زینب کی شرط کا احترام کرتا ہوں, جس وقت حسین مدینہ چھوڑ کر جائیں گے میں وعدہ کرتا ہوں میں زینب کو روکوں گا نہیں. اور وہی مرحلہ آیا, جب حسین کربلا کے لیے نکلے جناب زینب نے بھائی کے ساتھ نکلنے کا ارادہ کیا، عبداللہ اپنے وعدے کے پابند، لیکن زینب سے کہتے ہیں زینب میرے دو بچے ہیں، دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ایک کو اپنی جانب سے حسین میں قربان کر دینا، ایک کو میری جانب سے قربان کر دینا. یہ کون سا گروہ ہے عزیزو؟ یہ وہ ہے جو امام وقت سے خدا کی خاطر محبت کرتا ہے. من احبکم فقط احب اللہ، حسین سے محبت خدا سے محبت ہے، امام زمانہ سے محبت خدا سے محبت ہے. اپنی اس محبت کے معیار کو پیدا کیجئے زینب کے سے پیغام لیتے ہوئے. بس توجہ کیجئے گا زحمت تمام کی. جناب زینب اپنے بچوں کو لے کر آ گئی، کربلا پہنچ گئی، مراحل تیزی کے ساتھ گزرتے چلے گئے. وہ مرحلہ آیا جوانان بنی ہاشم کے باری آ گئی، ایک ایک کر کے جانے لگے. یہ بچے بھی اپنی ماں کی خدمت میں آئے، مادر گرامی جانے کی اجازت ہے؟ ماں نے تو اجازت دینی ہی تھی. کیوں؟ کیونکہ رات کو بٹھا کر پوری رات پیغام یہی دیا تھا کہ بچوں صبح تم زینب کو سرخرو کرو گے، وعدہ کرو تم زینب کو شرمندہ نہیں کرو گے. بچوں نے وعدہ کیا، ماں آپ بے فکر رہیں، ہم جعفر تیار کی نسل ہیں، ہم علی مرتضیٰ کی نسل ہیں، ہم آپ کو سرخرو کریں گے، فقط اجازت آپ دلوا دیجئے گا. عزیز ذرا تصور کیجئے گا، اب جناب زینب اپنے بچوں کے ساتھ آ کے بھائی کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں گی. بھائیوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بہنوں سے کوئی چیز لیں، اور وہ بھی ایسے موقع پر کہ جب بچوں کی شہادت کی باری ہو. حسین امام وقت ہیں، مگر امام ہونے کے ساتھ ساتھ محبتوں کے بھی امام ہیں. حسین کے لیے بڑا دشوار مرحلہ ہوگا جب بہن کچھ دینے آئی ہوگی، اور دینے بھی کیا آئی ہوگی کہ میرے بچوں کو اپنی قربانی کے قابل سمجھ لو. حسین نے جانے کی اجازت دے دی. بس عزیز وہ مرحلہ آیا، میدان کربلا سے بچوں کی آواز بلند ہوئی، السلام علیک یا مولا، اے مولا ہمارا سلام قبول کیجیے. عزیز و امام حسین آگے بڑھے، بچوں کو خیمے میں لائے، مگر دستور یہ رہا جب بھی کسی جوان بنی ہاشم کا لاشا آیا، زینب در خیمہ پر منتظر پائی گئی. مگر جب ان بچوں کا لاشا آیا نا، زینب در خیمہ پہ نظر نہ آئی. پوچھا گیا زینب کہاں ہے، دیکھا گیا خیمے کے اندر سجدہ الہی میں جھکی ہوئی ہے. بارے الہ تیرا شکریہ، تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارے الہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو رحمت کا واسطہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا جو صالحیت کے معیارات ہیں، ہمیں ان معیارات پر عمل کرنے اور پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں اس دور میں یہاں تک پہنچانے کے بعد ابا صالح کی سرپرستی سے محروم نہ فرما. تو رحمت کا واسطہ تمام مومنین کی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مخصوصاً جو اس وقت کشمیر، یمن، الجزائر، نائجیریا، افغانستان، پاکستان، ان تمام جگہوں کے جو مومنین ہیں، سعودی عرب، ان کی مدد اور نصرت فرما. تمام مراجع عظام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل